الحمد لله وكفى ولا من على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرت والا ہمارے شیخ ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ حضرت سے سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ تہجد کے لیے بیدار ہوئے خادم ساتھ میں تھا وضو فرما رہے تھے کہ آواز آئی کہ تیرا نہ اٹھنا قبول نہ تہجد قبول نہ عبادت قبول کچھ بھی قبول نہیں آواز اتنی بلند اور زور سے تھی کہ خادم نے بھی سنی چوبیس روزہ ہو گیا تھوڑی آواز بڑھا دے یار کچھ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دوں نا تو ان بزرگ نے وہ اس خادم نے بھی آواز اتنی بلند اور زور سے تھی کہ اس خادم نے بھی سنا اور وہ بزرگ ایسے جیسے سنی انسنی اور اپنے کام میں لگے رہے وضو کیا اس کے بعد تہجد میں مشغول ہو گئے مناجات آہوزاری ذکر تلاوت دعائیں اگلے روز پھر تہجد کا وقت ہوا پھر بیدار ہوئے وضو فرما رہے ہیں پھر آواز آئی پہلے دن تو خادم نے بھی اس کو نظر انداز کیا اب اس نے غور سے دیکھا اور وہ بزرگ اپنے کام میں لگے ہوئے جیسے کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے بعد وہی اپنی عبادت وہ اپنا رونا آہوزاری کرنا دعائیں کرنا تیسرا دن ہوا پھر یہی معاملہ ہوا اب وہ خادم جو تھا وہ زیر تربیت تھا اس سے برداشت نہ ہوا آواز آئی تو اس سے برداشت نہ ہوا اس نے کہا کہ حضرت جب اس عبادت کا اس اٹھنے کا اس محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ وہ بزرگ ان کے چہرے پہ عجیب رنگ آیا کیفیت بدل گئی وہ فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ محبوبوں کا کام ہی عاشقوں کو چھیڑنا ہے محبوب کا تو کام ہے وہ اپنے عاشق کو کہتا ہے تو میرا عاشق نہیں ہے اور اس سے مقصد اس کے عشق کو تیز کرنا ہوتا ہے لہذا جب عاشق کو یہ چوٹ لگے کہ محبوب کہتے جا تو میرا عاشق نہیں ہے تو جو عاشق صادق ہوتا ہے نا اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور وہ محبت میں جی جان سے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ مزاج محبت ہے, مزاج محبت ہے اور عاشق صادق کے لیے. باقی جو کچا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ کہے گا کہ کیا کرنا. جیسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر سناتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کہ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس دو شخص بیعت ہونے کے لیے آئے. اب حضرت نے کسی بات پر فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, وہ تواضع اللہ والوں کی ہوتی. تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو ان کو کچھ سمجھ کے آئے تھے, یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں, چلو یہاں سے کیا ملے گا کہیں اور چلو. حکیم الامت نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ ان کا یہ فرمانا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی بہت کچھ ہونے پر دلالت کرتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے جو حضرت اکثر سنایا کرتے تھے کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو بہرحال فرمایا کہ بھائی محبوبوں کا تو کام ہی عاشقوں کو چھیڑنا ہے. پھر وہ بزرگ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ بیٹا اچھا ایک بات تو بتاؤ, اگر ہم ان کی بندگی نہیں کریں گے, ان کے سوا کوئی اور خدا ہوتا ہم وہاں چلے جاتے ہیں, اس در کے سوا, اس در کے علاوہ کوئی در ہے ہمارے پاس؟ اگرچہ وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے لیکن ہم تو ان کی بندگی کرتے رہیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ آواز آئی, معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبول است گرچہ ہنر نیست است, ہم نے قبول کر لیا اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو, تمہارے اعمال تمہاری عبادات اس قابل نہیں ہے لیکن ہم اس کو اپنے کرم سے قبول کرتے ہیں. کیوں؟ جزما پناہ دیگر نیستست, جزما پناہ دیگر نیستست, کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے, تم کہاں جاؤ گے. اللہ اکبر. ایک طرف کرم, ایک طرف کرم کہ ہم قبول نہ کریں گے, ہم قبول, ہم ہی قبول کریں گے, ہم ہی تو سمجھتے ہیں تم ٹوٹے پھوٹے ہو, ہم نے تم کو ضعیف پیدا کیا, اس ضعف کے ساتھ ہم تم سے کیا کمال مانگیں گے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسے بے نیاز ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں وہ اپنے کرم سے قبول فرما رہے ہیں. ایک کتنی ہی بندگی بجا لے, ایک شخص کتنی عبادت کے اعلیٰ ترین معیار پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا ہو نہیں سکتا, کر نہیں سکتا. تو اس لیے جو وہ کچھ قبول فرماتے ہیں وہ اپنے کرم سے قبول فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا کہ بات یہ کہ ہمارے سوا تم کہاں جاؤ گے, جزما پناہ دیگر نیست, ہمارے سوا تم کہاں جاؤ گے. لہذا یہ جو معتکف کی تو عبادت ہی بڑی عجیب ہے, سب کشتیاں جلا کے گویا کہ دروازے پر آ کر پڑ گیا, اب وہ بیٹھ گیا. جیسے فقیر ہوتا ہے نا, وہ فقیر ہوتا ہے, اب وہ دروازے سے ہی آ کے چپٹ گیا, اب وہ زبان سے نہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شب قدر عطا فرمائیے, وہ زبان سے نہیں بھی کہہ رہا مجھے یہ یہ دیجئے, لیکن اس فقیر کا دروازے پر پڑ جانا یہ وہ پورا سورتن وہ پورا کا پورا صدا سراپا صدا بن گیا. اور حضرت والا کا مصرع یہ پڑھتا رہے گویا کہ بزبان حال یہ پڑھ رہا ہے کیا, تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا. کہ اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے, آپ کے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے, بس اب آپ کے دروازے پر پڑ گئے. دنیا کے غریبوں کو دیکھا کہ جو ان کے دروازے پر آ گیا انہوں نے محروم نہیں کیا. تو یہ جو کرم آپ دنیا کے کریموں کو جو کرم کی بھیک ہے وہ تو آپ عطا فرماتے ہیں. ایک بندہ آپ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا, آپ کے در پر آ کر پڑ گیا, اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو دنیاوی اسباب بھی کٹ جاتے ہیں, جیسے کھانے پینے سے, وہ تو محتاج ہے دوسروں کا, لہذا دروازے پر نظر لگی رہتی ہے, ٹرے آ رہی ہوتی ہے, خوشی سے اس کا دل عجیب ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی اب آ رہا ہے, کیونکہ کھانے کو نہیں جا سکتا, کھانا لینے نہیں جا سکتا. کتنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنی عبادات, جیسے عیادت کے لیے جانا, تعزیت کے لیے جانا, یہ بہت عظیم الشان عبادات میں سے ہے. کہ کسی مسلمان بیمار کی عیادت کرنا, کسی مسلمان کے انتقال پر اس کے گھر والوں سے تعزیت کو جانا, یہ بہت بڑی عبادات میں سے ہے. یہ جنازے میں شرکت کرنا کتنی عبادات ہے. اور وہ معتکف جو ہے اب وہ جو ہے ایک جگہ پر محدود ہو گیا اللہ تعالی کی محبت میں, اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے, کیونکہ بلا ضرورت وہ باہر بھی نہیں جا سکتا. اب اس کے پاس جو امید ہوتی ہے, جو امید کی کرن ہے اس کے پاس, وہ یہی ہے کہ اس کی نظر صرف اللہ پر ہے, بس کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے پر آ گئے, تیرے در پر تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا, تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. کہ اپنا کرم فرما دیجئے کہ آپ شب قدر ایک ہوتی آپ کے لیے, جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ کسی بزرگ کی بات ہے, ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی, کہ ہر رات تیرے لیے شب قدر ہوگی اگر تو قدر کر لے, تو قدردان بن جا تو ہر رات تیرے لیے شب قدر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ شب جو وہ اللہ تعالیٰ کیا, حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحبت میں آئے اور اللہ اللہ کا چسکا لگا, آہو زاری کا, مناجات کا مزہ, ایک ہے ممبر پر مناجات اور آہو زاری, اور ایک ہے تنہائی میں مناجات اور آہو زاری, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور یہ ممبر اور محراب کی جو آہو زاری ہے, یہ بھی حقیقت میں اس خلوت کی آہوزاری کی مرہون منت ہوتی ہے, اور اثر اسے اسی میں پیدا ہوتا ہے, اسی خلوت کی آہوزاری سے اس میں اثر پیدا ہوتا ہے, اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, کیونکہ کوئی اور تو دیکھ نہیں, کسی اور کو تو خبر نہیں ہے, وہ صرف تعالیٰ کو خبر ہے. تو حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے وہ چسکا لگا, وہ مزہ لگا, تب اس کو فرمایا کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. پہلے تو ہم اپنے علم کے پندار کے نشے میں تھے, اپنے اوپر نظر تھی کہ میں اتنا قابل آدمی ہوں, لیکن اب حکیم الامت کی صحبت سے جو دل ٹوٹا, عبدیت اور بندگی کا کمال عطا ہوا, اب تواضع پیدا ہوئی, تو اس تواضع میں جو لذت ملی, اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں جو مزہ آیا, کیا فرمایا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے. اور یہ وعدہ کوئی رمضان کے لیے خاص تو نہیں ہے نا, یہ شب برات کے لیے, جس کو مشہور شب برات کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو پورے سال کا معاملہ ہے, یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانی کی اور کرم نوازیوں کی وہ جو بہاریں اور وہ جو مسندیں ہیں, وہ ہر رات سجتی ہیں, وہ صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے, یا آخری عشرے کے لیے نہیں ہے, یا تاک راتوں کے لیے نہیں ہے, وہ تو پورے سال کا معاملہ ہے. اس کو فرمایا کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نعمت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تاکہ بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے دیکھو جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کی سنت کا اہتمام کرو, کہ بسم اللہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دیجئے. پھر فرمایا دائیں پاؤں رکھو، سیدھا پاؤں اہتمام سے رکھو. پھر اس کے بعد جو وہ تاکید تھی کہ اب اعتکاف کی نیت کر لو، کہ صرف رمضان شریف گئی، یہ سنت اعتکاف تو بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اکثر اپنے ترغیباً یہ بات عرض کرتا ہے، کتنی عجیب بات ہو کہ مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، ایک مرتبہ بھی نہ بیٹھے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک مرتبہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ. تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے. ایک بات اور یاد آئی، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، حضرت کا ایک عجیب علم ہے، یہ علوم میں سے، کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی مسجد میں داخلے کے وقت، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اپنی رحمت کے دروازوں کو مجھ پر کھول دیجئے، فرمائیں کہ دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح بیان کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی عبادتیں اے اللہ صرف آپ کے لیے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، السلام علیک ایہا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو، اور وبرکاتوں اور برکتیں ہو. حضرت والا یہاں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے التحیات کے جواب میں سلام فرمایا. سلام مفرد ہے، یعنی واحد ہے، سنگولر. اور طیبات وصلوات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ فرمایا کہ رحمت ہو، یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی واحد ہے. فرمایا لیکن وطیبات جو مالی عبادات ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکات، وہاں پر واحد نہیں فرمایا، برکت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا برکات. فرمایا دیکھو اس سے پتا چلا کہ مال کے خرچ کرنے پر کتنی برکتیں ہوتی، مال کا خرچ کرنا کتنی برکتوں کی چیز ہے، کہ کیسے کیسے مواقع ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ یہاں پر مال کے خرچ کرنے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے کہ ہمیں یہیں پر اپنے اسی ادارے میں بھی مواقع مل جاتے ہیں کہ خرچ کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسجد کی تعمیر ہے، نشر و اشاعت کا سلسلہ ہمیں جا رہی ہے، زکوٰۃ کا مصرف موجود ہے، صدقات واجبہ کا مصرف موجود ہے، صدقات نافلہ کا مصرف موجود ہے. تو فرمایا اس پر برکتیں نادل ہوتی ہیں. تو صلوات یعنی بدنی عبادت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ رحمت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ملی، آپ نے اپنے امتیوں کو سکھا دیا، اور معراج کا جو ایک تحفہ ہے وہ نماز ہے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے، یہ جو محاورہ مشہور ہے، نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. پہلی بات تو یہ کہ نماز اور روزے یہ تو محبت کی چیزیں ہیں جناب، بخشوانا ہے کیا؟ نہ شود نصیب دشمن، نہ شود نصیب دشمن، کہ شود ہلاک تیغت، یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ محبوب تیری تلوار سے دشمن کا سر کٹے. سرے دوستا سلامت کہ تو خنجر آزمائی، دوستوں کا سر حاضر ہے کہ تجھے مشق کرنی ہے، چل ہماری گردن پر مشق کر. تو نماز اور روزہ یہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت کی چیزیں ہیں الحمدللہ، لہذا بخشوانا اور گلے پڑنا یہ تو بے ادبی ہے. اور پھر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ نماز جو ہے وہ مکہ شریف میں فرض ہوئی، اور روزے مدینہ شریف میں فرض ہوئے. تو یہ کیا کہنا اس کو کہ نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ اس محاورے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ غیروں نے اس میں داخل کیا, اور مسلمانوں کو اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح فرماتے تھے کہ یہ جو بھوک کی حالت میں کہتے کہ آنتے قل اللہ پڑھ رہی ہیں, فرمایا نعوذ باللہ, یہ بھی بے ادبی ہے قرآن پاک کی, کیونکہ بدبو والی جگہ پر قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے, اللہ کا نام لینا منع ہے, اور آنتوں میں کیا ہوتا ہے نجاست اور بدبو ہوتی ہے. اب آنتے قل اللہ نعوذ باللہ کہنا, کیا آنتے قل اللہ پڑھ رہی ہیں, مسلمانوں کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ سب بے ادبی ہے. تو اللہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ جو تحفہ مجھ کو نماز کا معراج میں ملا وہاں گیا, میرے امتی وہاں نہیں جا سکتے, لہذا آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن جب مسجد میں نماز پڑھے گا تو یہی اس کی رب سے ملاقات ہے, خاص ملاقات, معراج خاص ملاقات ہے نا جی, خاص عروج اس کو مل رہا ہے, تو وہ نماز مومن کی معراج ہے. اس لیے آپ نے مسجد میں داخلے کے وقت میں یہ دعا سکھائی کہ مانگو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ آئے وہ رحمت کے دروازے جو معراج پر اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے تھے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہی کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے, ان کی برکت سے وہ رحمت کے دروازے میرے لیے بھی مسجد میں داخل ہو رہا ہوں, کھول دیجئے. کیا عجیب ہے دیکھیے, اللہم افتح لی ابواب. اب ہم معراج پہ تو جا نہیں سکتے, لیکن یا اللہ آپ کے نبی نے سکھا دیا, تو اب میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ رہا ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بس اپنی وہ رحمتیں جو آپ نے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے, وہ رحمتیں ہمیں زمین پر عطا فرما دیجئے, کہ آپ ہی کیا آپ کے محبوب نے تو ہم کو سکھایا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج. بس وہی عروج, وہ عروج بندگی اور وہ رحمت کا کہ دروازوں کو وا کرنا کھولنا, وہ یہی ہمیں عطا فرما دیجئے. پھر فرمایا کہ جب باہر نکلتے ہیں اب دعا پڑھ لیں, بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألوک من فضلک, اور پھر الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالے. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت تاکید سے یہ فرماتے تھے, اور بھی رہتے تھے, حضرت کی خصوصیت تھی کہ تربیت کا انداز کہ دیکھتے رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے, دسترخوان پر بھی بیٹھو نا تو دیکھتے تھے, نگاہ رکھتے تھے کہ کیسے کھا رہا ہے, جنگلیوں کی طرح تو نہیں کھا رہا, کیسا نہیں ابھی ایک پکوڑا منہ میں ہے, ایک طرف پکوڑا دبایا دوسرا بھی پیچھے سے ٹوسنا شروع کر دیا, ایسے نہ کھائے. ایسے حضرت والا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک بیچارے حافظ جی تھے, وہ نابینا تھے, تو ان کا ایک شاگرد تھا, کبھی ان کی دعوت ہوتی تھی تو اس کو ساتھ کسی شاگرد کو ساتھ لے جاتے تھے, تاکہ تو ایک دفعہ دعوت تھی, اب دسترخوان اور طے یہ تھا, زبان سے بولنا برا لگتا تو چپکے سے شاگرد کو تھا اشارہ کہ بھئی تم کونی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چل جائے کھانا شروع ہو گیا, تو میں بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دوں. اب ایک مرتبہ ایک نیا بچہ چلا گیا, اب وہ بچہ بےچارا اپنا کھیل رہا تھا, کھانا تو لگنا شروع ہو گیا, وہ کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے اس کی کونی قاری صاحب کو لگ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص دسترخوان پر ذرا زور سے بسم اللہ پڑھ لیا کرے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی بھول بھی گیا تو اس کو بھی یاد آ جائے گی, مذکر کے طور پہ ہے تو بسم اللہ زور سے پڑھ لے تاکہ اگر کوئی مسلمان بھول گیا تو وہ بھی پڑھ لے. تو اب جو قائد صاحب نے جیسے وہ کونی لگی تو فرمایا بسم اللہ والا برکت اللہ, اور ہاتھ بڑھائے کھانا شروع کر دیا. اب وہ پورے دسترخوان پر وہ بیچارے اکیلے کھا رہے. اب وہ بچے نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہوگی, تو کھانا شروع نہیں اور شروع کر دیا انہوں نے, تو اس نے کونی ماری دوبارہ روکنے کے لیے, کونی روکنے کے لیے بھی ہوتی ہے نا. اب وہاں تو دسترخوان پر تو کوٹ وٹ جو سیٹ تھا وہ چلنے کے لیے تھا, روکنے کے لیے تو تھا بھی نہیں, تو وہ سمجھے کہ شاید کچھ معاملہ تیز چل رہا ہے, تو قاری صاحب نے تھوڑی سی رفتار بڑھا دی. اب بچے کو اور ہوا کہ قاری صاحب نے بجائے روکنے کی رفتار تیز کر دی, اس نے ذرا زور سے ماری, اب وہ سمجھے کہ بھائی یہاں تو گھمسان کی جنگ ہے. انہوں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی. اب بچہ جو ہے اب وہ بیچارہ وہ بھی گھبرا گیا کہ میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے دو دفعہ ایسے زور سے ماری. اب قاری صاحب نے بھی کہا بھائی کتنی رفتار سے کھاؤں میں, تو فرمانے لگے ابھی کیا لوٹ مچی ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ اور یاد آیا, ایک مولانا صاحب تھے وہ سفر میں جا رہے تھے, حضرت سے ہی سنا تھا, تو رستے میں کسی گاؤں میں پہنچے, نماز کا وقت قریب تھا, مسجد تلاش کرتے کرتے پہنچے. مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نشانات سے بھی مسجد لگتی ہے, جیسے منارے ہیں ماشاءاللہ. تو اب مسجد کو دیکھا تو لیکن وہ بالکل بے آباد معلوم ہو رہی تھی, اور میں پورا مٹی سے اٹی ہوئی. خیر مولوی صاحب نے ماشاءاللہ مسجد کی صفائی کی, اور بڑی یہ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے اس کی بڑی ترغیب دیتے تھے, اور دیکھا یہ گیا کہ کتنے ایسے لوگ جو کہ دنیاوی بھی اعتبار سے بڑے لیکن مسجد کی صفائی خود کرتے تھے, اور یہ اعزاز سمجھتے تھے کہ بیت الخلاء خود صاف کر لیں. یہ ہمارے بڑوں کا عجیب ایک معمول تھا کہ مسجد کی صفائی کرنا, یہ ایک ذوق تھا اس لیے کہ پہلے نظر آتا تھا, اس لیے تھا کا لفظ استعمال کیا, اب نظر نہیں آتا. اب تو ساری مسجد کے خادم پہ بات ڈال دی جاتی ہے. پہلے اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھا جاتا تھا. کیوں جناب, صحیح کہہ رہا ہوں نا, وہ زمانہ پرانے لوگوں کو تو خوب یاد ہے. میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, وہ بھی ہمیں ترغیب دیتی تھی کہ بیٹا صفائی کیا کرو, یعنی چھوٹی عمر میں, 5-6 سال کی عمر ہے, تو والدہ صاحبہ اس وقت ترغیب دیتی تھی. تو مولوی صاحب نے وہ مسجد کی صفائی کی. اب نہ اذان دی تو کوئی بھی نہیں آیا. سوچا ظہر دوپہر کی نماز کے وقت تھا, سوچا ظہر ہے, چلو کام کاج کو گئے ہوں گے, شام میں آ جائیں گے. شام ہوئی, عصر کا وقت ہوا, اذان دی, کوئی نہیں آیا. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا ایک دیہاتی جو ہے وہ بھینس لے کے چلا آ رہا ہے. وہاں صاحب گئے, سلام کیا, اسے سلام کا جواب دیا. فرمانے لگے کہ بیٹا اب مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو, مسجد کو کچھ آباد کرو. سمجھایا, نصیحت کی. تو بیچارہ شرمندگی سے کہنے لگا, مولانا صاحب بہت معافی معذرت چاہتا ہوں, ہمیں تو نماز پڑھنی آتی نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا, آ جاؤ تم, اپنی بھینس پارک کر کے آ جاؤ, تو میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. اچھا, وہ دیہاتی جو ہے وہ اپنی بھینس کو کھڑی کر کے وہ آیا, اور مولانا صاحب نے اس کو وضو کرنا سکھایا, وضو کرایا. اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا, اذان دی, اور اذان دے کے فرمایا کہ بھائی تم میرے برابر کھڑے ہو جاؤ. لیکن برابر کھڑے ہونے والے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ امام سے آگے نہ نکل جائے, کیونکہ اگر برابر تک رہے گا تب تک تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیچھے ہونا, فتویٰ اسی پر ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو, لیکن برابر کی بھی کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن آگے نہ نکلے, اس کا اہتمام کیا جائے, امام سے آگے نہ نکلے. خیر اب مولانا صاحب نے اس کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ دیکھو بیٹا جیسا میں کروں تم بھی ویسا کرنا. انہوں نے اللہ اکبر زور سے کہا, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. وہ دیہاتی تھا, اس نے بھی اللہ اکبر زور سے کہا. ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کر دی, سورہ فاتحہ. اب وہ جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں, اب اس کو سورہ فاتحہ آتی تو تھی نہیں ڈھنگ سے, وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ ساتھ پڑھنے لگا. اب مولانا صاحب نے سمجھانے کے لیے اس کو کہ بھائی تم خاموش رہو, اس کو ہلکی سی کونی ماری. وہ سمجھا کہ شاید نماز میں کونی ماری جاتی, اس نے کونی مار دی. اب اس کے بعد ان کو غصہ آیا, یار یہ کیا بات ہوئی. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ذرا تھوڑی سی اور زور سے مار, اس نے بھی زور سے مار دی. تیسری دفعہ پھر ایسا ہو کہ اب ذرا ان کو آواز بھی بھاری ہو گئی, غصہ بھی آئے کہ کیا جہالت ہے اور کیسی حرکت کر رہا ہے. اب وہ بیچارہ دیہاتی سیدھا سادہ, تو انہوں نے ذرا زور سے کو نہیں ماری, تو اس نے بھی زور سے ماری.
ان کو غصہ آیا تھپڑ مار دیا، اس نے بھی جواب میں تھپڑ مار دیا کہ سمجھا شاید یہ سب حصہ ہے، کیوں اس نے فرمایا سمجھایا تھا جو میں کروں تم نے وہ کرنا. اب تو ان کو اور شدید غصہ آیا، اس کو تھے طاقتور، یوں پکڑا اٹھا کے پٹک دیا. اب وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے مولانا صاحب ایسی نماز مجھے نہیں آتی. تو مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ سکھایا، اللہم انی اسألوک فضلک. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ ایک بات بہت تاکید سے سکھاتے تھے، فرمایا دیکھو مسجد سے باہر نکلنے کی سنت وہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں باہر نکالے. اب بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر چپل کی جگہ ساتھی ہوتی ہے. اب چپل پہننے کی سنت یہ ہے کہ سیدھے پاؤں میں پہلے چپل پہننی چاہیے، اور اتارنے کی سنت یہ ہے کہ الٹے پاؤں سے پہلے اتارنی چاہیے. تو اب کیسے جمع کرے؟ تو حضرت والا اس کو با الحمدللہ یہ دیکھا اور یہ تربیت فرماتے تھے کہ سکھاتے تھے، فرمایا دیکھو اب ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے، لیکن چونکہ الٹے پاؤں سے چپل پہلے نکالنی ہے، الٹے پاؤں چپل پہلے نکالنا ہے، تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر اس کو چپل کے اوپر رکھ دو. اب الٹے پاؤں کی سنت ادا ہو گئی نا چپل اتارنے کی، اور سیدھا پاؤں اب چپل سے نکال کر اس کو براہ راست مسجد میں داخل کر دیا، یہ داخلے کی سنت جمع ہو گئی. اب مسجد سے جب باہر نکلنا ہے تو الٹا پاؤں پہلے نکالنا ہے اور سیدھے پاؤں میں جوتی پہلے پہننی ہے. تو اب الٹا پاؤں نکال کر اس کو جوتی کے اوپر رکھے، اور پھر سیدھا پاؤں نکال کر اس کو سیدھا جوتی میں جمپ لگا دے، جوتی میں داخل کر لے، تو دونوں سنتیں جمع ہو گئی نا. سبحان اللہ. اور اعلی رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا، اب دیکھیں سند بیان کی، فرمایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایسے کرتے تھے. دیکھیے سند ہو گئی، سبحان اللہ. تو اس طریقے سے تو اب مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کیا سکھایا، اللہم انی اسألوک من فضلک. کیا علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد رزق ہے، فضل سے مراد رزق ہے. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہم نے آپ کی بندگی بجا لائی، روح کو غذا دے دی، اور روح کی غذا مقدم ہے، روح کی غذا مقدم ہے. وجہ کیا؟ کہ جسم کی غذا روح کے تابع ہے، اگر روح میں جان ہے جسم میں روح موجود ہے، روح سے جسم کو غذا ملتی ہے. اگر جسم میں روح ہے تب تو جسم بھی روٹی کھا سکے گا، اور اگر جسم میں روح نہیں ہے، جسم میں روح نہیں ہے تو اس کو تو انسان بھی نہیں بولتے، اس کو کہتے کیا جی لاش رکھی ہوئی ہے. اور مردہ اور لاش، اس کے سامنے لاش پکوڑے رکھ دے، کہا جی آج آپ کے پکوڑے آلو والے پکوڑے اسپیشل آئے ہیں آپ کے لیے، چٹنی بھی ہے ساتھ میں، اس کو چٹ کر جائیے. اب مردے کو کہہ رہے ہیں، مردہ کھا سکتا ہے؟ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، منہ اور زبان کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو روح، جس روح کی وجہ سے جسم کو غذا مل رہی ہے، اس روح کی غذا کا انتظام پہلے کرو. لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے کھول دیجئے، روحانی غذا لے لی. اب یا اللہ تعالیٰ روح کو غذا مل گئی، آپ نے پیٹ بھی تو عطا فرمایا ہے، معدا بھی تو عطا فرمایا ہے، لہذا روٹی بوٹی اور لنگوٹی بھی عطا فرمائیے. اب ہمیں روٹی بوٹی لنگوٹی بھی دیجئے، کیونکہ اللہ ہم محتاج ہے، ان چیزوں کے ضرورت مند ہے. اور پھر یہی نہیں، ہمارے گھر میں بوٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب میں بیوی کو بوٹی کہتے ہیں، پنجابی زبان میں بیوی کو بوٹی کہتے ہیں. تو یا اللہ تعالیٰ صرف میری بوٹی لنگوٹی کا سب بندوبست نہ کیجیے گا، روٹی بوٹی اور لنگوٹی، بیوی بوٹی بھی تو دی ہے، اگر اس کو روٹی بوٹی لنگوٹی ملی تو میرا ووٹ کسی کام کا نہ رہے گا، کیونکہ اس کا اکیلے کا ووٹ بھاری ہے ہم پر. لہذا یا اللہ تعالیٰ اب ہم آپ سے درخواست ہیں، اللہم انی اسألوک من فضلک، آپ کے فضل سے درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر جا رہے ہیں، انڈا بھی چاہیے، ڈبل روٹی بھی چاہیے، اور بیوی نے یہ یہ چیزیں بھی مانگی ہے، اور موبائل پر میسج بھیج دیا ہے کہ فلاں فلاں سب چیزیں لیتے ہوئے آ جانا. تو یا اللہ تعالیٰ
ہم تو آپ ہی سے مانگیں گے کہ اللہ آپ اپنے کرم سے یہ تمام نعمتیں اور یہ رزق بھی ہمیں عطا فرما دیجئے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ ٹوٹی پھوٹی بے ربط باتوں کو، ٹوٹی پھوٹی اور بے ربط باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے بندگی کامل کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بس یہی بات آخر میں کہ تیرے در پر تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مصرع ہے، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. يا الله تعالى اپنے فضل و کرم سے يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله تعالى رمضان شریف کا تحفہ وہ آپ کی معافی ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معافی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالى رمضان شریف گزرتا ہے، چھوٹے بچوں کی ایک خواہش ہوتی ہے، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے اور وہ امید سے اپنے باپ کو، اپنے بڑوں کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بڑے ان کو عیدی عطا فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ہم چھوٹے نہیں، سب سے چھوٹے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معافی کی عیدی ہم سب کو عطا فرما دیجئے، مغفرت کی عیدی دے دیجئے، اپنی رحمت کی عیدی دے دیجئے، اپنی محبت کی عیدی دے دیجئے. یا اللہ ہم تو چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، یا اللہ ہماری نظر آپ پر ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو جن اعمال کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے، عبادت میں زیادتی عطا فرمائیے. اور یا اللہ گناہوں میں یا اللہ ہم سب کو پیچھے فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، یا اللہ تعالیٰ ہم کرم کی امیدیں لے کر آئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، جھولیوں کو پھیلایا. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں سارے عالم میں معتکفین آپ کے دروازے پر جو پڑے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے میں جو یا اللہ رمضان شریف کو آپ نے شرف عطا فرمایا، اس شرف کے صدقے میں قرآن پاک جو سارے عالم میں پڑھا جا رہا ہے، پڑھا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے، اپنی مہربانی فرما دیجئے. یا اللہ ہماری محرومیوں کو رحمت سے تبدیل فرما دیجئے، اپنا فضل خاص اور کرم خاص فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے. اور اے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ فارغ اوقات کو اپنی رضا اور خوشی، اور یا اللہ آپ کی محبت اور علم دین سیکھنے، اور آپ کی محبت سیکھنے اور سکھانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، اور جو ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دیجئے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ واسعہ ہم پر یا اللہ تعالیٰ جاری فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے اعمال کو قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ظلم سے باز فرما دیجئے. جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہے، یا اللہ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے شیخ کا با ادب اور فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے، ہمارے دلوں میں نرمی داخل فرما دیجئے، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما دیجئے، ہماری طبیعت میں حلم اور برداشت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جملہ اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کے لیے قبول فرما. ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جو مظلوم ہے، مظلوم کی مدد فرما، ظالم کی بھی مدد فرما کہ اس کو ظلم سے باز فرما. اور یا اللہ تعالیٰ جہاں پر جو بھی مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے میں سارے عالم میں مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اور یا اللہ تعالی ہم نے جو مانگا اس کو بھی قبول فرما. اور یا اللہ مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں جانتے، بغیر مانگے دونوں جہان کی نعمتیں، دونوں جہان کی رحمتیں، اور دونوں جہان کی راحتیں، اور دونوں جہان کی عافیتیں نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی جنت الفردوس میں انتہائی مقام، اعلیٰ مقام عطا فرما. اور یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، اور جہنم لے جانے والے اعمال سے پناہ عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.